الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في وسط سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ وقال عز وجل في سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وقال عز وجل في آخر سورة حاميم السجدة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام وبفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. تین جمعوں سے ہمارے ہاں جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے ماہیت ایمان اور ایمان کی پیدائش اور افزائش کے ذریعے. ماہیت ایمان کے ضمن میں ان تین تقریروں میں جو بات بالکل واضح طور پر سامنے آ چکی ہوگی جو حضرات بھی تسلسل کے ساتھ سے فرما رہے ہیں ان کے کہ ایمان ایک نور ہے, اس نور کے دو اجزاء ترکیبی ہیں, نور فطرت اور نور وحی. اس تھیورم یا اس پروپوزیشن یا اس نظریے کے لیے قرآن حکیم نے بہترین بنیاد اور سب سے اہم مقام وہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے, آیت النور, اللہ نور السماوات والارض سے شروع ہو کر اور پھر اس کا اختتام ہوتا ہے نور علی نور. اور اس میں اکثر متقدمین کا اتفاق ہے کہ یہاں جو تشبیہ ہے وہ نور ایمان کے لیے ہے, جس کے لیے آگے آیا نور اعلی نور، یہ نور پر نور ہے، اس سے اشارہ ہو گیا کہ یہ نور ایمان ہے، دو انوار سے مرکب ہے، جس کی میں نے وضاحت کی کہ ایک نور وحی اور ایک نور فطرت ہے. دوسری بات جو واضح ہو چکی وہ یہ ہے کہ نور فطرت سے مراد حقیقت میں کیا ہے، وہ ہے وہ وحی، وہ روح کے جو اللہ تعالی نے انسان میں پھونکی ہے، جو جان سے علیحدہ ایک شے ہے. جان ایک حیاتیاتی حقیقت ہے جو تمام حیوانات میں قدر مشترک کے طور پر موجود ہے، بلکہ نباتات میں بھی ہے. انسان جو اشرف المخلوقات بنا ہے تو وہ اس جان کی وجہ سے نہیں، یہ جان تو ہر حیوان میں بھی ہے. در حقیقت یوں کہیے کہ حقیقت انسان جو ہے وہ روح ہے کہ جو اس میں پھونکی گئی. اس روح کے لیے تین الفاظ مستعمل ہو سکتے ہیں. ایک روح ربانی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں تین مقامات پر اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے، سورہ صاد میں اور سورہ حجر میں واضح الفاظ میں. یہ بات آ چکی کہ جب ہم نے فرشتوں کو یہ حکم دے دیا تھا، ہم نے ان سے پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ جب ہم اس آدم کو تیار کر لیں، تصویہ کر لیں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کی تکمیل کر دوں، تصویہ کر دوں، کہ لوگ پلک سوار دوں اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو گر پڑنا اس کے سامنے ہے. یہ سورہ حجر میں بھی ہے، سورہ صاد میں بھی. مزید برآں سورہ سجدہ، جس سے حضور کو بڑی ایک انسیت تھی غیر معمولی، جس کا مظہر یہ ہے کہ حضور ہر جمعے کو معمولاً فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت فرماتے تھے. اس میں بھی لفظ آیا روح ہی، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے اس میں پھونکا. تو یہ تین مقامات ہیں کہ جہاں اللہ نے اس روح کو چونکہ اپنی ذات کی طرح منسوب کیا، اسی لیے روح ربانی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ روح ملکوتی بھی کہی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا مادہ نور ہے. تو جیسے ملائکہ کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، ایسے ہی یہ ارواح انسانیہ جو ہیں ان کا بھی مادہ تخلیق نور ہے، تو یہ روح ملکوتی بھی ہے. اسی کے حوالے سے انگلش لٹریچر میں آپ کو ایک اصطلاح ملتی ہے، دی ڈیوائن اسپارک. انسان کے اپنے اندر ایک ڈیوائن اسپارک ہے، ایک شعلہ ملکوتی ہے، اس لیے کہ بعض چیزیں انسان کی ایسی ہیں کہ جو کسی اور بنیاد پر ان کی کوئی ایکسپلینیشن ممکن نہیں، کوئی توجیہ ممکن نہیں. انسان حیوان ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ایک کامل حیوان موجود ہے. تو اس کے بہت سے معاملات، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 99% معاملات وہ حیوانی جبلتوں کی بنیاد پر ان کی وضاحت ہو سکتی ہے، ایکسپلین کیے جا سکتے ہیں، ان کی توجیہ ہو سکتی ہے. حیوان کا بھی پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ہمیں بھی اپنی معاش کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. حیوان کو بھی کوئی بھٹ چاہیے، کوئی گھونسلہ چاہیے، ہمیں بھی کوئی مکان، کوئی جھونپڑا یہ درکار ہے. تمام حیوانات کو کچھ آرام، استراحت کا وقفہ چاہیے، ہمارے لیے بھی وہ لازم ہے. وہ ہماری جبلتیں جو ہیں، حیوانی جبلتیں، وہ مشترک ہیں حیوانات میں اور ہمارے مابین. بہت سی چیزیں اور بھی ہیں، مگر ہرڈ انسٹنکٹ جسے کہا جاتا ہے، کہ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ متمدن حیوان ہے، تو بہت سے حیوانات میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ بھی جتھوں کی شکل میں رہتے ہیں، ان کے گلے ہوتے ہیں اور ان کا ایک نظام ہوتا ہے. اس اعتبار سے بھی کمیت کا فرق ہو سکتا ہے، کیفیت کا فرق تو نہیں. یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہے چیوٹیاں جو ہیں وہ بھی بڑے نظم اور ضبط کے ساتھ رہتی ہیں، اور یہ جو شہد کی مکھی ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، ملکہ کا حکم سب مانتی ہیں. تو یہ تمدن جس کا نام ہے وہ بھی کوئی انسان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، حیوانات میں بھی. اسی طرح ایک عرض شمار کی گئی، عرض ٹو ڈومینیٹ، تفوق حاصل کرنے کا جذبہ، دوسروں کے اوپر چھا جانے کا ایک جذبہ، یہ حیوانات میں بھی ہے. تو اکثر و بیشتر چیزیں تو انسانی زندگی کے اور انسان کے جو عواطف اور میلانات ہیں ان کی توجیہ ہو جاتی ہے حیوانی انسٹنکس کی بنیاد پر. اسی طرح میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، آج پھر اشارہ کر رہا ہوں، جسے ہم تعقل کہتے ہیں، یہ جو ہمارا ایک خاص ایک ملکہ ہم شمار کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سنتے ہیں، پھر جو معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں، جو سینس ڈیٹا ہم کلیکٹ کرتے ہیں، اس سے انفر کرتے ہیں، نتیجے نکالتے ہیں، سارا جو ہمارا سائنٹیفک نالج ہے وہ اسی طریقے سے آگے بڑھا. کہ سینس ڈیٹا ہم نے فراہم کیے، اس کے بعد ان میں جمع تفریق کی، جوڑ ملایا، نتیجے نکالے، پھر آگے بڑھے، پھر یہ کہ ایکسپیریمنٹل جو سائنسز ہیں ان میں ان کی ہم توثیق بھی کر لیتے ہیں تجربات کے ذریعے سے، جو نتیجہ ہم نے نکالا ہے اس کو ویریفائی کر لیں کہیں اس میں غلطی تو نہیں، وہ ویریفائی بھی ہو گیا تو بس اب وہ ایک محکم بات ہو گیا، اب آگے چلیں گے۔ تو یہ جو پروسیس ہے، انٹلیکچوئل پروسیس آپ اسے کہہ سکتے ہیں، تعقل یہ بھی حیوانات میں موجود ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میرا تو مشاہدہ ایک دفعہ جب ہوا تو میں نے یہ ساری چیزیں اس سے اخذ کی کہ ایک کیڑا، بالکل چھوٹا سا کیڑا، وہ ایک سمت میں جا رہا تھا، میں نے اس کے آگے تنکا رکھ دیا، اس نے فوراً اپنا رخ بدل دیا۔ میں نے پھر جدھر اس نے رخ موڑا تھا پھر تنکا رکھ دیا، پھر اس نے رخ بدل دیا۔ دو تین مرتبہ تو ایسا ہوا، چوتھی مرتبہ اس نے ایسا کیا کہ جب وہ تنکا سامنے آیا اس نے تنکے کو کراس کیا۔ اب میں نے اس سے نتیجہ نکالا کہ وہ سارا پروسیس، انٹلیکچوئل پروسیس موجود ہے۔ پہلی مرتبہ اس نے محسوس کیا رکاوٹ ہے، اس نے اپنی ڈائریکشن بدل لی۔ دوسری مرتبہ محسوس کیا رکاوٹ ہے، پھر ڈائریکشن بدل لی۔ تیسری مرتبہ پھر محسوس کیا کہ رکاوٹ ہے، پھر ڈائریکشن بدل لی۔ چوتھی مرتبہ اس نے فیصلہ کیا۔ یہ ہے وہ فیصلہ کرنے کی ایک جو ہمارے اندر بھی فیکلٹی ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ صلاحیت بڑی نمایاں ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں کمزور ہوتے ہیں، وہ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ ایک ہیومن فیکلٹی ہے، ایک صلاحیت ہے۔ لیکن اس ننھے سے کیڑے میں بھی وہ فیصلے کی صلاحیت تھی کہ اس نے یہ طے کیا بالآخر کہ یہ رکاوٹ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، لہذا مجھے اب اس کو اوور کم کرنا ہے، اب اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا۔ تو بہت سی چیزیں میں نے عرض کیا کہ 99% ہمارے معاملات ایکسپلین ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ہمارا معاملہ ایسا رہ جاتا ہے کہ جو صرف ان بنیادوں پر ایکسپلین نہیں ہوتا، اور وہ ہے ایک اخلاقی حس۔ ایک آدمی شدید بھوک میں مبتلا ہو اور اس کے پاس ایک ہی روٹی ہو، اور پھر کوئی شخص آئے اور وہ بھی اسی کی کیفیت میں ہے، اور وہ شخص اپنی آدھی روٹی اس کو دے دے، یہ وہ عمل ہے جو حیوانات کے اندر اس کی حیوانی جبلتوں میں سے کوئی جبلت اسے ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ کوئی چیز ہے انسان میں، اور یہ ہے وہ ڈیوائن اسپارک۔ انسان کے اندر، اس کی فطرت کے اندر کوئی شے ہے کہ جس کو خالص حیوانی یا طبعیاتی یا حیاتیاتی جو اصول ہیں ان کی بنیاد پر ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس روح کو یا روح ربانی کہیں یا روح ملکوتی کہیں یا روح انسانی کہیں، اس لیے کہ وہ جسد انسان کے اندر پھونکی گئی ہے، یہ ہے در حقیقت جسے ہم فطرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اصل میں، جیسا کہ میں وضاحت سے عرض کر چکا ہوں، یسلونک عن الروح من امر ربی، یہ امر رب ہے۔ ایک وضاحت تو ہو گئی نور فطرت کی، اور دوسرا نور وحی۔ نور وحی کے بارے میں پچھلی مرتبہ تفصیل سے میں نے کئی مقامات سے آیات قرآنیہ کے حوالے سے ثابت کر دیا کہ وہ بھی امر رب ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ یہ دو انوار ہیں، دونوں کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ وہی بھی وہیں سے آ رہی ہے جہاں سے یہ روح ربانی آئی ہے، یہ ان کا ایک کامن اوریجن ہے، ان کا منبع ایک ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ان کے درمیان اتنی ہم آہنگی ہے کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان اس وحی کو سن کر جب اس کے سامنے وہ آتا ہے نور وحی، تو جیسا کہ اس سورہ نور کی تمثیل میں بیان ہوا کہ ایسے لپکتا ہے انسان، قبول کرتا ہے اسے، گویا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، یہ تو میرے اپنے اندر کی حقیقت ہے، اس کی گواہی تو میری اپنے دل کی گہرائیوں سے ابھر رہی ہے، یہ تو میری اپنی فطرت کی پکار ہے۔ جیسے کہ وہ الفاظ آتے ہیں حدیث نبوی میں کہ حضور نے فرمایا، الحکمت ضالت المؤمن هو احق بها حيث وجدها، حکمت دانائی کی بات تو مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے کہ جہاں کہیں وہ اسے پاتا ہے لپک کر لیتا۔ اس لیے کہ جہاں کہیں آپ کو نظر آ جائے کوئی چیز آپ کی گم ہو گئی تھی، اب اچانک آپ کو کہیں نظر آئی، آپ فوراً لپکتے ہیں اس کو لینے، میری چیز ہے، اس میں کوئی توقف آپ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ یقین جو ہے آپ کا یہ میری شے ہے۔ اس کی بنا پر جس کو ہم کہتے ہیں کہ بالکل انسان جو ہے والہانہ انداز میں اس کی طرف لپکتا ہے، بالکل اسی طرح در حقیقت وہی جو ہے وہ فطرت انسانی کے لیے ایسی جانی پہچانی شے ہے کہ وہ اس کی طرف لپکتی ہے، بالکل ایسے کہ جو ہے جیسے کہ یہ اس کی اپنی شے ہے۔
ان دونوں کے امتزاج سے وہ نور ایمان، وہ نور یقین پیدا ہوتا ہے جس کو میں نے ابھی وہ آیت مبارکہ پڑھی ہے، سورہ شورا کے آخری سے پہلی آیت ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اس انداز میں اے نبی، اس نور وحی کے ذریعے سے اور آپ کا وہ جو آئینہ فطرت بالکل صاف اور شفاف تھا، اس نور وحی سے جگمگا اٹھا ہے، اور اب آپ ہیں وہ، آپ وہ ہستی ہیں کہ اب آپ کے ذریعے سے ہدایت پھیلے گی، آپ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اب آپ رہنمائی فرمائیں گے نوع انسانی کی صراط مستقیم کی جانب۔ تیسری بات جو وضاحت کے ساتھ آ چکی ہے کہ جب یہ بات واضح ہو چکی کہ اصل مسئلہ ہے اندر سے ایمان کھود کر نکالنے کا، ایمان تو اندر ہے، میں نے اسی لیے مولانا روم کی وہ حکایت بھی بیان کی، ایک بچے نے اپنے والد سے جو سنگ تراش تھے، انہوں نے ایک چٹان میں سے ایک شیر کا جو ہے مجسمہ تراش دیا۔ اب وہ بچہ حیران ہوا، اس نے کہا کہ ابا جان آپ نے چٹان میں سے شیر کیسے بنا دیا؟ تو اس نے جواب دیا، بیٹے میں نے شیر بنایا نہیں، شیر تو موجود تھا اس چٹان کے اندر، صرف اس کے اوپر کچھ پردے آ گئے تھے، کچھ حجابات تھے، میں نے ان حجابات کو ہٹا دیا ہے، وہ چھینی اور وہ تیشہ اور ہتھوڑی لے کر کچھ یہاں سے نکال دیا، کچھ وہاں سے تراش دیا، کچھ وہاں سے ہٹا دیا، اس طرح میں نے کیا ہے، شیر اندر موجود تھا، میں نے شیر پیدا نہیں کیا، بنایا نہیں۔ تو مولانا روم نے اس حکایت سے سمجھایا کہ ایمان تو ہے، اللہ تو یہاں ہے، صرف یہ کہ حجابات کاری ہے، فطرت انسانی جو ہے در حقیقت جب وہ روح ربانی ہے اور وہ روح اندر ہے، اس کا مسکن یہ قلب ہے، تو اس میں ایمان موجود ہے، ایمان پیدا نہیں کیا جا سکتا، ایمان تو اندر سے فطرت انسانی کے اندر سے برآمد کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ وہ شیر جو ہے وہ پیدا نہیں کیا گیا بلکہ وہ چٹان میں سے برآمد کر لیا گیا، اندر موجود تھا نکال لیا گیا۔ اب اس برآمد کرنے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نوع انسانی کے دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے، ایک تو وہ کہ جن کا آئینہ فطرت اتنا صاف شفاف ہے کہ ایک لمحے کا وقفہ بھی نہیں لگتا ہے کہ جیسے وہ نور وحی سامنے آیا اور ایک دم وہ جگمگا اٹھا، یہ ہے انبیاء اور صدیقین، نوٹ کر لیجئے، دونوں یہ جو ٹاپ کی جو کیٹیگریز ہیں، یہ چار کیٹیگریز ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، سنعم علیہم، لوگ کون کون ہیں جن پر انعام ہوا اللہ کا، انعام یافتہ لوگ کون کون ہیں، جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں جب دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت بخش، تو اس کی مزید وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین فرما دی ہے کہ تم مجھ سے جس ہدایت کی طلب کرو، جس راستے کی، اس کے ساتھ وضاحت کرو کہ راستہ ان کا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، جو منعم علیہم ہیں، انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کا راستہ ہمیں دکھا، ان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے ہر شخص کے ذہن میں، یہ کون لوگ ہیں، منعم علیہم کون ہیں؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا یہ اصول ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا، کہیں اجمال ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی، لہذا تدبر قرآن میں پہلی بنیادی بات یہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ قرآن کو قرآن ہی کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے، یہ نہیں کہ واحد یہی ذریعہ ہوگا، معاذ اللہ، جو لوگ اس کے اوپر جم کر رہ گئے اور آگے بڑھے نہیں، انہیں بڑی ٹھوکریں لگی ہیں اور بڑے انہوں نے جو ہے ضلالتیں اور گمراہیاں پیدا کی ہیں۔ میں یہاں تک قائل ہوں اور یہ بات صحیح ہے کہ پہلے آپ قرآن کو قرآن کے حوالے سے سمجھیں، پھر نمبر دو پر قرآن کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سمجھیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں جو منعم علیہم کا تصور دیا گیا، سورہ نساء کی ایک آیت میں اسے کھول دیا گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند ہو جائیں گے، انہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر ہمارا انعام ہوا، وہ کون ہے؟ انبیاء۔ اب یہ ٹاپ سے چل رہے ہیں، سب سے اوپر انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، یہ چار کیٹیگریز بن گئی، چار درجے ہیں، چار مراتب ہیں، ہدایت یافتہ یا انعام یافتہ لوگوں کے یہ چار درجات ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. ان میں سے اب دو دو کر لیجئے کہ انبیاء اور صدیقین کو بریکٹ کر لیجئے کہ ان کا آئینہ قلب تو اتنا مصفہ ہوتا ہے پہلے ہی سے، کوئی اس پر قدورت ہی نہیں، کوئی پوری زندگی کے اندر کوئی ایسے اعمال جو ہیں ان کا ارتکاب ہی نہیں ہوا کہ اس کی وجہ سے اس آئینہ قلب کے اوپر کوئی زنگ آ گیا ہو، کوئی میل آ گیا ہو، نہ کوئی رین ہے، نہ کوئی حجابات ہیں. ان لوگوں کے لیے تو بالکل یہ انسٹنٹینیس ہے، ایک لمحے کے اندر جیسے ہی وہ آیا نور وحی اور ان کے دل نے گواہی دی، ما کذب الفؤاد ما را، اور جو کچھ بھی سامنے آیا اس کی تصدیق کی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو نازل کیا گیا ان پر ان کے رب کی جانب سے، اور ایمان لائے اہل ایمان. اور یہی معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں گواہی ہے حضور کی کہ میں نے جس شخص کے سامنے بھی اپنی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے، کہ ایک لہجے کا توقف نہیں کیا. تو کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ سب کچھ پہلے سے موجود ہی تھا، لہذا جیسے ہی آواز کان میں آئی ہے وہی کی اس کی تصدیق کی. لیکن اب دوسرے لوگ جو ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا، اب ان پر ہیں حجابات. وہ حجابات چار کیٹیگریز میں نے اس کی بیان کی، دل کے اوپر جو حجابات آ گئے جس طریقے سے اس حدیث میں الفاظ آئے ہیں جس میں کہ سود کی مذمت آئی ہے کہ الربا سبعون جزءا اے سروہا، سود کے گناہ کے 70 اجزاء ہیں جن میں سے سب سے ہلکا یہ ہے. میں صرف اس کا حوالہ دے رہا ہوں، پوری حدیث بیان کرنا اس وقت مطلوب نہیں ہے. تو اسی طرح اے سروہا، وہ جو حجابات قلب ہیں ان میں سب سے ہلکا حجاب ہے عدم توجہی، توجہ ہی نہیں. خارج کی دنیا میں انسان اتنا مگن ہے کہ وہ باطن کی طرف اور اس مادہ جو بھی ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے اس میں انسان اتنا گم ہے کہ ماورا جو ہے اس کے بارے میں کوئی طبیعت کے اندر کوئی کھود کرید ہے ہی نہیں، سوچ وچار کا مادہ ہی نہیں، لگے ہوئے ہیں، توجہ نہیں، عدم توجہ ہی جسے کہیں گے. یہ سب سے ہلکا ہے، اس لیے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک کہاوت ہے کہ سوتے کو جگانا ممکن ہے، جاگتے کو جگانا ممکن نہیں ہوتا. جس کی صرف عدم توجہ ہی ہے اس کو تو توجہ ہی دلانی ہے نا، اس میں تھوڑی سی محنت کی صرف ہوگی. جیسے ہی توجہ ہوئی پھر اندر وہی کچھ صفائی موجود ہے، ایک بڑا ہی باریک سا غلاف اوپر آ گیا تھا، صرف عدم توجہ ہی کی وجہ سے جب توجہ ہوگی اندر وہ فطرت سلیمہ جو ہے وہ موجود ہے، لہذا فوراً وہ غبارہ پھٹے گا جو بھی اوپر اس کے غلاف آ گیا ہے. اس کی میں مثال آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایمان لانے کا جو واقعہ ہے، یہ فنومنن جو میں بھی عرض کر رہا ہوں ان کے حوالے سے بخوبی سمجھ میں آ سکتا. لیکن اب اس کے بعد حجابات ہیں بڑے سخت. ایک حجاب وہ ہے جس کو سورہ متففین کی آیت کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو بدعمالیاں کی ہیں، جو ظلم کیے ہیں، جو تعدیاں کی ہیں، جو حرام خوریاں کی ہیں، جو لوگوں پر ظلم کیا ہے، جو لوگوں کے حق تلف کیے ہیں، ان کی وجہ سے دل کے اوپر غلاف چڑھتے چلے گئے، داغ پڑتے چلے گئے. جس کی میں نے آپ کو مثال دی کہ حضور نے فرمایا کہ جب انسان کو گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک داغ آتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے، ورنہ وہ داغ پر داغ پڑتے چلے جاتے ہیں، جس کی آخری انتہا پھر یہ ہے کہ حضور نے فرمایا دل ایسے بند ہو جاتا ہے، مٹھی آپ نے سختی کے ساتھ بند کی، ایسے بند ہو جاتا ہے. گویا کہ اب اس میں قبول حق کا کوئی مادہ نہیں رہا، اب وہ نور وحی اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اندر جو موجود ہی فطرت، وہ گویا کہ اب اس کے اندر وہ روح ربانی جو ہے روح ملکوتی وہ تو اس میں دفن ہو گئی. یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں اب، لیکن یہ تو ہے آخری شکل. اس سے پہلے جو ہے رین قلب جو ہے اس کے کمتر مدارج بھی ہو سکتے ہیں. یہاں ہم صرف کیٹیگریز کی بات کر رہے ہیں کہ سب سے ہلکی چیز کیا ہے، عدم توجہ. دوسری چیز کیا ہے، سابقہ اعمال بد کے نتائج و اثرات، جن کو کہ رین سے تعبیر کیا گیا ہے، زنگ ہے یہ کہ جو قلوب کے اوپر آ جاتا ہے. پھر اسی کے ذیل میں آئے گا، اور یہ اسی کے تابع سمجھ لیجئے، اسی کا نمبر دو کا تتمہ یا زمیمہ، کہ جب انسان خوگر ہو جاتا ہے برائی کا، ظلم کا، اپنے شہوات کی تسکین کا، جب اس کے اندر یہ خواہشات اور شہوات کے ساتھ اتنا ایک جو ہے طبیعت کے اندر اس کے خوگر ہونے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کسی طرح بھی اس کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. چاہے وہ کبھی کبھی حقیقت منکشف ہوتی ہے لیکن حقیقت کے انکشاف پر وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر یہ میں کرتا ہوں تو مجھے اپنی ساری یہ حرام خوریاں چھوڑنی پڑیں گی، پھر یہ لذات سے کنارہ کش ہونا پڑے گا، یہ مفادات جو ہیں میرے یہ میرے ہاتھ سے جاتے رہیں گے. تو اگرچہ انکشاف ہوتا ہے، وہ بجلی سی کونپتی ہے، وہ چمکتی ہے انسان کے اندر وہ حقیقت کی جو ایک بجلی، لیکن انسان اس کو روکتا ہے اور دباتا ہے. اس کو کہا گیا ہے جیسے کہ سورہ قیامہ میں یہ الفاظ آئے ہیں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ جس فسق و فجور کا وہ عادی ہو چکا ہے اسے جاری رکھے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انکار کرے، نہیں نہیں کوئی اللہ نہیں، کوئی آخرت نہیں، نہیں نہیں کوئی باسِ بعد الموت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا سزا نہیں. یہ سارا در حقیقت جو انکار کر رہا ہے، یہ وہ اپنی وہ جو چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، تو جو وہ بری عادتیں جو ہیں جو اس کی طبیعت کا جسم بن چکی ہیں، اب وہ ہے کہ جو اسے انکار پر آمادہ کرتی ہیں. تیسری چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ ہے عقلی حجابات، حجابات عقل، غلط نظریات، غلط فلسفے، ان کا تانا بانا. یہ بھی بہرحال یہ بھی ایسی شے ہے کہ جس کے لیے اگر آپ دلیل کا توڑ دلیل سے لائیں گے تو امکان ہے، اگر وہ دوسری چیزیں اس کو مرکب نہ بنا چکی ہو. ایک جہل مرکب ہوتا ہے، اب یہ تمام عوامل کسی شخص میں جمع ہو گئے تو کیا کہنا ہے، وہ تو پھر ظلمات بعضہا فوق بعض والی بات ہو جائے گی کہ ایک تاریخ کی پر دوسری تاریخ کی، اس پر تیسری تاریخ کی. اس وقت ہم سمجھنے کے لیے ان چار کیٹیگریز کو علیحدہ کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اگر صرف عقلی حجابات ہوں اور انسان کے اندر وہ بدعمالی والے رین موجود نہ ہو تو بھی آسان کام ہے کہ دلیل کا جواب دلیل سے ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، افلا تتذکرون، افلا تتفکرون، کیا ہو گیا تم، اپنے غور و فکر کی جو صلاحیت ہم نے تمہیں دی ہوئی تھی اس پر تالے کیوں ڈال کے بیٹھ گئے، وہ سوچو تو صحیح. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تمہارا موقف درست ہے تو لاؤ میں کوئی برہان، دلیل لاؤ، دلیل کا جواب دلیل سے دیا جائے گا. تو یہ ہے تیسرا حجاب کہ جو ہے عقلی حجابات، غلط نظریے، غلط فلسفے، کہ جو انسانی ذہن کے اوپر تانا بانا بن کر، پھر وہ صرف ذہن کا تانا بانا نہیں ہوتا، وہ پھر ایک حجاب بن جاتے ہیں، دل تک آپ کی بات پہنچے گی نہیں جب تک یہ جو تانا بانا ہے غلط نظریات اور غلط خیالات کا، جب تک ان کو پیس نہ کیا جائے، ان حجابات کو جو ہے ان کو اٹھانا پڑے گا، تب دل تک رسائی ہو سکے گی. یہ ایک خاص کیٹیگری ہے انسانوں کی کہ جو جن کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ انٹلیکچوئلز ہیں، وہ دلیل سے بات کرنا چاہتے ہیں، دلیل سے منوانا چاہتے ہیں، دلیل سے ماننا چاہتے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے جب تک کہ ان کے غلط نظریات کا ابطال نہ ہو تو ان کے لیے ایمان کا راستہ جو ہے گویا کہ بند رہے گا. اور آخری جو ہے، اب میں یہاں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جو حضور کی اس حدیث میں آیا تھا کہ ہیا اشد ہن، ان چاروں حجابات میں شدید ترین حجاب کون سا ہے؟ وہ صلاۃ المہلکات و صلاۃ المنجیات والی حدیث کے آخر میں حضور نے فرمایا تھا اعجاب المرء بنفسہ، جب انسان کے اندر عجب پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، وہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے لگے، یہ احساس جو ہے یہ سب سے بڑا مہلکات میں سب سے شدید، اور اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ حجابات جو ہیں ان میں بھی شدید ترین. یہ حجاب نہیں نکلتا اکثر و بیشتر، یہ مشکل ترین ہے، اس لیے کہ یہ حجاب مختلف بنیادوں پر آتا ہے. کہیں آتا ہے اپنی قوت کی بنیاد پر، اپنے اقتدار اور غلبے کی بنیاد پر تکبر، جیسے کہ فرعون کو ہوا یا جیسے کہ نمرود کو ہوا. کہیں یہ ہوتا ہے اپنے زہد اور تقویٰ کی بنیاد پر، اپنی نیکی کا غرہ جب انسان کو ہو جاتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا حجاب. کہیں یہ ہوتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، العلم و حجاب الاکبر، یہ بھی مقولہ چلا آ رہا ہے کہ یہ علم جو ہے یہاں اس سے مراد علم حقیقت نہیں ہے، یہ علم کے نام سے جو چیزیں دنیا میں چل رہی ہیں یہ سب سے بڑا حجاب بن جاتی ہے. تو یہ جب حجابات اس درجے پہنچ جائیں تکبر، بلکہ یہاں میں عرض کر دوں کہ اصل شیطنت یہی ہے، شیطان جس چیز کا نام ہے، جس حقیقت کا نام ہے، اس کی اصل اساس یہی ہے. جاہل وہ نہیں تھا، عابد و زاہد بھی تھا، عالم و فاضل بھی تھا. اس کے بارے میں جو کچھ بھی ہمیں معلوم ہے وہ یہ، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ تو معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا بھی استاد تھا، وہ اپنے زہد اور عبادت اور تقویٰ اس کی وجہ سے وہ فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، حالانکہ خود فرشتہ نہیں، جنات میں سے تھا، تو کہیں اس کے علم میں کمی نہیں تھی، کہیں اس کے زہد میں کمی نہیں تھی، اس کے کہیں عبادت گزاری میں کمی نہیں تھی. کمی کس سے میں نکلی؟ قرآن مجید بارہا کہتا ہے استکبار، یہ استکبار ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، استکبار. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں اس آدم سے، اے اللہ تو نے اس کو بنایا ہے مٹی سے، مجھے بنایا ہے آگ سے، تو میں اس سے بہتر ہوں. میرے یہ شایہ نشان نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں، اس کو سجدہ کروں. بس یہ تکبر، یہی تکبر تھا جو بتمام و کمال ریفلیکٹ ہوا ہے علماء یہود میں. کوئی جہل والی بات نہیں تھی، کوئی نادانی نہیں تھی. ان کے بارے میں قرآن مجید کی شہادت یہ ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. پھر کیوں نہیں مانا؟ وہ جو عجب ہے اپنا، استکبار، گھمن، کبر، تکبر، یہ ہے اصل سبب. اور اصل شیطنت جس شے کا نام ہے وہ یہی ہے، اس کا ختم ہونا بہت مشکل ہے. باقی یہ کہ حجابات جب انسانوں کے اندر ہوتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ظاہر بات ہے کہ ملغوبہ ہوگا، صرف ایک شے علیحدہ شاز کہیں ملے گی. ان چیزوں کا آپس کے اندر جو ہے، یہ چار کی چیزیں جو ہیں، مختلف ریشو پروپورشن سے مختلف لوگوں کے اندر ملی جلی ہوئی ملیں گی. تو اب اگر ایمان پیدا کرنا، اگرچہ میں نے عرض کیا کہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے، ایمان تو ہے، نکالنا ہے، اندر سے برآمد کرنا ہے، اور اس کی افزائش، اس کے ذرائع کو ہم اگر معین کریں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ ان حجابات کا اٹھانا در حقیقت ہے مقصود. ان کو اٹھائیں گے تو ہی بات بنے گی. اب اس کے ضمن میں بھی ایک بڑی عجیب حکایت ہے مولانا روم کی، وہ میں آپ کو پہلے سنا دوں پھر بات آگے چلے گی. مولانا روم فرماتے ہیں کہ چین کے بادشاہ کے ہاں مقابلہ ہوا روم سے، وہ بڑے مصور آئے، بڑے ماہر فن مصور، اور انہوں نے چیلنج کیا چینی مصوروں کو کہ ذرا آپ ہمارا ان سے مقابلہ کرائیے، معلوم ہو کہ فن میں کون آگے ہے. اب انہوں نے یہ ترکیب یہ کی کہ دو دیواریں آمنے سامنے بنائی گئی، ان دونوں دیواروں کو اچھی طرح تیار کر کے درمیان میں پردہ ڈال دیا گیا. ایک دیوار دے دی گئی چینی مصورین کو اور ایک دے دی گئی رومی مصورین کو، آپ اپنا کمال فن اس پر دکھائیں، آپ اپنا کمال فن اس پر دکھائیں. آمنے سامنے اس لیے کی گئی تاکہ بیک وقت دیکھا جا سکے دونوں کو، اس لیے کہ اگر آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں پھر نظر ہٹا کے دوسری کو دیکھتے ہیں تو پھر تقابل مشکل ہو جاتا ہے. اکثر ہوتا ہے، اگر کبھی آپ نے آنکھیں ٹیسٹ کرائی ہو تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ایک لینس لگا کے کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اب پھر کہتے ہیں بھائی ذرا پہلا پھر دکھائیے دوبارہ، پھر آدمی جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے بمشکل کہ ان میں سے کون سا زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ وہ ایک کے بعد دوسری شے آتی ہے تو تقابل جو ہے، اسی لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فوری تقابل، سائملٹینیس کنٹراسٹ. جب تک وہ سائملٹینیس نہ ہو اس وقت تک فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں کہ بڑی محنت کی انہوں نے، رومی مصورین نے بڑی محنت کی، بڑی محنت کی، اور چینیوں نے صرف یہ کیا کہ اپنی اس دیوار کو سیکل کر دیا، پالش، آئینہ بنا دیا. جب پردہ اٹھایا گیا تو ان کی ساری محنت اس کے اندر نظر آ گئی، منعقد ہو گئی. تو انہوں نے یہ کمال دکھایا اپنا. اب یہ ہے جس سے کہ وہ اب آگے چلتے ہیں کہ دو طریقے ہیں در حقیقت معرفت تک پہنچنے کے. ایک تو ہے عقل کی گتھیاں سلجھانا، اور فکر اور دلیل اور منطق اور یہ اور وہ، اور اس کے ذریعے سے خدا کو منوانا، پھر خدا کو مان لیا تو پھر اب آخرت کے لیے دلائل جو ہے اس کا ایک لمبا سلسلہ، اور پھر یہ ساری چیزیں. یہ تو گویا کہ اس رومی مصورین کی طرح کی بات ہوئی جنہوں نے ایک ایک نقش کتنی محنت سے بنایا ہوگا، کتنی اس کے اندر رنگ آمیزیاں کی ہوں گی، اس کا سب کچھ جو ہے وہ. ان لوگوں نے صرف ایک کام کیا کہ دیوار کو پالش کیا اور ساری ان کی محنت اس میں منعقد ہو گئی. انہوں نے یہ بتایا کہ یہ دو طریقے ہیں، ایک ہے اہل منطق کا طریقہ جس سے کہ علم کلام کا بڑا لمبا چوڑا ذخیرہ ہمارے ہاں تیار ہوا ہے، وہ عقلی استدلال سے اور فلاں دلیل سے اور اس دلیل کے ذریعے سے وجود باری تعالی، پھر پوری منطق اور اس کو لا کر پھر یہاں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک طریقہ ہے صوفیاء کا، وہ تو دل کو پالش کرتے ہیں، دل میں جو رین آیا ہوا ہے، یہاں جو زنگ آ گیا ہے اس کو دھو دیتے ہیں. اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہوتی کسی منطق کی، کسی لمبے چوڑے اس پورے عمل کی، بلکہ وہ ساری حقیقت اس میں منعقد ہو جاتی ہے. تو اصل شے جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ اندر کے حجابات کو اٹھانا ہے. ایمان آپ پیدا نہیں کر سکتے, ایمان تو اندر ہے, وہاں سے نکل آئے. اب اس میں انسانوں کی جو دو کیٹیگریز میں نے بیان کی ہیں انہی کے حوالے سے ذرا ایک بات اور سمجھ لیجئے. میں نے جب وہ 8 تقریریں کی تھیں جس میں کہ میں نے حقیقت ایمان اور اس سے متعلق بہت سے مسائل پر گفتگو کی تھی, اس میں یہ بھی کہ ایمان کا عمل سے کیا تعلق ہے, ایمان کا جہاد سے کیا تعلق ہے, ایمان کا امن سے کیا تعلق ہے, پھر ایمانیات ثلاثہ ان کا باہمی ربط کیا ہے, ایمان لفظی معنی کیا ہے, ایمان کی اصطلاحی مفہوم کیا ہے, یہ سارے مضامین 8 تقریروں میں آئے تھے. اس میں بار بار ایک بات آئی تھی کہ ایمان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجیے. ایمان ایک ہے قانونی ایمان, ایک ہے حقیقی ایمان. قانونی ایمان کا تعلق زبان سے ہے, الایمان و قول, اور اسی کے لیے اقرار باللسان کا لفظ ہے, اسی کے لیے کلمہ شہادت ہے, جس نے کلمہ شہادت ادا کیا وہ مسلمان ہو گیا. جبکہ ادھر اصل ہے یقین قلبی, تصدیق بالقلب, یہ ہے اصل ایمان, یہ ہے حقیقی ایمان. اب ادھر آئیے تو قانونی ایمان کے معاملے میں ایمان علیحدہ رہے گا, عمل علیحدہ رہے گا, یہ دونوں لازماً باہمی لازم و ملزوم نہیں. اور ادھر ایمان حقیقی میں قول اور عمل ایک وحدت ہو جائیں گے, ان کے اندر کوئی افتراق نہیں رہے گا, بلکہ وہ ایک حیاتیاتی وحدت, ایک آرگینک ہول کی شکل اختیار کر لیں گے. یہ ایمان جو ہے ایمان قانونی, اس میں جہاد لازمی جز نہیں ہے, لیکن ایمان حقیقی وہ تو جہاد اس کا رکن رکین ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. یہ تو خلاصہ ہے میری ان تمام سفاری کا. اب آگے چلیے, ایمان حقیقی کو دو حصوں میں تقسیم کریں. یہ ایمان حقیقی ایک ہے تقلیدی اور غیر شعوری, ایک ہے اقتصابی اور شعوری. تقلیدی اور غیر شعوری جو ہے اس کو پہلے سمجھ لیجئے. سادہ ترین بات ہماری ہے, ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, ہم میں سے 99.9% بلکہ ریکرنٹ کر لیجئے اس کو, وہ لوگ ہیں جو مسلمان صرف اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے. البتہ کیا اس کے معنی یہ ہے کہ ہم ایمان سے بھی بالکل محروم ہیں؟ معاذ اللہ, یہ بات نہیں. تو اب یہ جو اعمال ہیں, اگرچہ تقلیداً وہ مسلمان ہیں, آبا کی تقلید کی وجہ سے مسلمان ہیں, لیکن یہ اعمال, نماز, روزہ, یہ اعمال خیر, یہ بھی بالکل غیر مؤثر تو نہیں ہے معاذ اللہ. ان کا ایک عکس پڑتا ہے انسان کے باطن کے اوپر. جیسے کہ میں اس وقت بھی بیان کر چکا ہوں, جیسے کہ ایمان مؤثر ہوتا ہے عمل پر, ایمان کا نتیجہ عمل میں ظاہر ہوگا, اسی طریقے سے عمل جو ہے عمل صالح, جیسے یہاں ابھی ہم پڑھ رہے تھے, بڑا مجھے ذہن فوری طور پر منتقل ہوا کہ اگر اعمال بد کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل کے اوپر زنگ آ جاتا ہے, کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, تو کیسے ممکن ہے کہ اعمال صالحہ کا کوئی نتیجہ دل کے اوپر نہ نکلے؟ یہ تو بالکل اس کا منطقی, یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے جیومیٹری میں ایک تھیورم ہوتی تھی پھر اس کی کانورس ہوتی تھی, ایک پروپوزیشن ہے ایک اس کا عکس ہے. تو یہ اس کا عکس ہے کہ اگر برے اعمال سے دل پر میل آتا ہے, کدورت آتی ہے, زنگ آتا ہے, تو اچھے اعمال سے دل کے اندر جو ہے تو روشنی آنی چاہیے, جلا آنی چاہیے. قرآن مجید کے متعدد مقامات سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے صبر و مصابرت کا مظاہرہ کیا, اللہ کی راہ میں گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو گئے, زادت ہم ایمانا, ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا, اس کے اندر بڑھوتری ہوئی. تو یہ جو اعمال ہے ان کا ایک عکس پڑتا ہے باطن میں, اور کچھ نہ کچھ یقین کی سی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اگر یہ عمل مسلسل جاری رہے. بلکہ سورہ حجرات کی ان آیات مبارکہ کے حوالے سے جو آخری تین آیات ہیں کہ یمنون علیکم ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین, تم اسلام لائے ہو, ابھی تک تو ایمان تمہارا دل میں داخل نہیں ہوا. وہ پوری 5 آیات کا جو مضمون 6 آیات کا ذہن میں رکھیے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, یہاں سے بات شروع ہوئی. لما يدخل الايمان في قلوبكم, یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, نبی ان سے کہیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو, بلکہ صرف یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں, ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. آخر میں فرمایا کہ یہ جو اسلام لے آنا ہے یہ بھی گویا کہ ایمان تک رسائی کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس اسلام میں بھی سچے ہو، کوئی بدنیت ہی نہیں ہے، کوئی دھوکہ اور فریب دینے کا اگر ارادہ نہیں ہے، اگر اس اسلام میں داخل ہوئے صداقت کے ساتھ، تو بھی ایمان کی شاہراہ پر اب تمہارے قدم آ گئے ہیں، اس منزل پر بڑھتے چلے جاؤ گے تو ایمان تک پہنچ جاؤ گے. اللہ کا شکر کرو، اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اس راستے پر آنے کی توفیق دی ہے کہ جس کی منزل آخری ایمان. ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس قول کے اندر اسلام میں کلمہ شہادت جو تم نے پڑھا اس میں سچے ہو اور کوئی دھوکہ دینے کی نیت تمہاری نہیں. تو یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک یہ ایمان ہے جو تقلیداً شروع ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ اپنے انسان نے شعوری طور پر ایمان کے اکتساب کے لیے کوئی کوششیں نہیں کی ہوتی، جیسے کہ ہمیں، ہم تو اس لیے کہ مسلمانوں گھر میں پیدا ہو گئے، لیکن اس میں بھی یقین کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے مسلسل عمل کے ذریعے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے، عبادات کی ادائیگی کے ذریعے سے، خیر کا انسان جو ہے اتباع کرتا چلا جائے، اس کے ذریعے سے ایمان کی ایک کیفیت پیدا ہوگی. لیکن یہ ایمان غیر شعوری اور تقلیدی رہے گا. ہو سکتا ہے کوانٹٹی وائز، یہ میں جو دوسری بات بیان کروں گا، اس سے کوانٹٹی وائز یہ بڑھ جائے، لیکن درجے میں یہ کم تر رہے گا. اعلی تر ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو شعوری اور اقتصادی طور پر ایمان حاصل کرتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے محنت کی ہے، سوچ و بچار کی منزلوں سے گزرے ہیں، غور و فکر کے مراحل طے کیے ہیں. وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے فکر اور شعور کی اہم آہنگی کے ساتھ ایمان کو قبول کیا ہوتا ہے، یہ ہے وہ اقتصادی یا شعوری ایمان. یہ اب ان دو کیٹیگریز کو ذہن میں رکھیے. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ قرآن مجید ایمان کا راستہ کون سا بتاتا ہے. سب سے پہلی بات ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ ایمان کا نقطہ آغاز، ایمان کا لب لباب، ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ ہے. ایمان باللہ کے ضمن میں تو جو کچھ قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے اور جو کچھ ٹاپ کے فلاسفہ نے کہا ہے، ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ کسی منطقی دلیل سے پیدا نہیں کیا جا سکتا. قرآن نے بھی لفظ آیت استعمال کیا ہے، نشانی دیکھو، کوئی یاد آیا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. کیا یہ دیکھتے نہیں؟ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا؟ کسی کی خلاقی، کسی کی صناعی، کسی کی حکمت کا کوئی مظہر نظر نہیں آیا انہیں؟ کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بلند کیا گیا؟ کسی کی عظمت، کسی کی اپنی رفعت کا کوئی نقشہ ان کے ذہن میں نہیں ہو رہا کہ وہ ذات کتنی کچھ رفیع شان ہوگی جس نے یہ آسمان بنایا؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں پہاڑ کیسے جمع دیے گئے؟ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کیسے ہموار کی گئی، کیسے بچھائی گئی، مہاد بنا دیا گیا اس؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. یہ سب کیا ہے؟ کسی کی کار فرمائی، کسی کی قدرت، کسی کی صناعی، کسی کی حکمت، کسی کا علم، یہ سب انہیں نظر نہیں آ رہا. اب اس کے بعد دیکھیے، یہ چار آیات کی طرف اشارہ کر کے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. آگے کیا فرمایا؟ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. تو اے نبی، آپ یاد دہانی کرائیے، آپ سوائے یاد کرانے والے کے اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ ان کے اوپر داروغا نہیں ہے، ٹھیکے دار نہیں ہے ان کے، یعنی آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ ایمان ان کے دلوں کے اندر، جیسے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ انجیکشن بھر کے جو ہے گھسیڑ دیتا ہے، ایسے آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کے دلوں میں ایمان داخل کر سکیں. آپ کے لیے تو صرف یہی کام ہے، یاد دلائیے. وہ یاد تو اندر ہوگا تو یاد آئے گا نا، حجابات جو ہے وہ اٹھیں گے تو اندر سے برآمد ہوگا ایمان. ایمان باللہ کے لیے یہی ہے واحد اسلوب جو قرآن نے اختیار کیا. اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا، بلکہ ابتدا میں آیات وہ پڑھی تھی، سورہ بقرہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور وہ رحمان اور رحیم ہے. اب اس کی نشانیاں ہیں، اگلی آیت جو ہے، یہ آیات الآیات کا عنوان میں نے اس آیت کے لیے تجویز کیا ہے. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ نے جو اپنی آیات بیان کی ہیں ان میں سے بہت سو کو اس ایک آیت میں جمع کر دیا ہے. آیت الآیات, ان فی خلق السماوات والارض, یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں, والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس, اور اس کشتی میں جو چلتی ہے سمندر میں دریا میں وہ سامان لے کر جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, وما انزل اللہ من السماء ماء, اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے اتارا ہے بلندی سے, فاحیا به الارض بعد موتها, اور اس نے زندہ کر دیا اس زمین کو اس پانی کے ذریعے سے اس کے مرنے کے بعد, وبث فیها من کل دابة, اور اس میں پھیلا دیے ہر طرح کے حیوانات اور چوپائے اور جاندار, وتصریف الرياح, اور ان ہواؤں کے چلنے میں چلانے میں, والسحاب المسخر بين السماء والارض, اور اس ان بادلوں میں کہ جو آسمان اور زمین کے مابین معلق ہیں, لآیات لقوم یعقلون, آٹھ فزیکل فینومینا ہیں جن کا یہاں ذکر ہوا ہے. آیت الآیات, اسی لیے میں نے یہ عنوان جو ہے اس کے لیے تجویز کیا. اتنی آیات ایک آیت میں شاید کسی اور جگہ پر آپ کو جمع نہ ملیں. سورہ بقرہ میں یہ خاص جو میں نے تجزیہ جو ان سورتوں کے مضامین کا کیا ہے, وہ میری کتابی شکل میں چھپی ہوئی ہیں 15 تقریریں, تو اس میں میں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو آیت الکرسی, آیت البر, یہ آیت الآیات, یہ قرآن حکیم میں حکمت کے بہت بڑے بڑے خزانے ہیں جو سورہ بقرہ میں. وہ تانا بانا جو ہے مضامین کا وہ کچھ اور ہے سورہ بقرہ کا, لیکن اس تانے بانے کے اندر یہ بڑے بڑے پھول جو ہے گلاب کے یہ بن دیے گئے ہیں, جن میں سے ایک یہ آیت الآیات, اور پھر آیت البر, آیت الکرسی, اور آیت الاختلاف بھی ایک عظیم آیت ہے. بہرحال یہ جو فینومینا ہے ان کو قرار دیا گیا, یہ آیات ہیں, یہ نشانیاں ہیں, کن لوگوں کے لیے؟ جو عقل سے کام لیں, یعنی عقل سے کام لینے والوں کے لیے بھی ذات باری تعالی کی پہچان کا ذریعہ سوائے ان آیات کے اور کوئی نہیں. کوئی منطقی دلیل, کوئی فلسفیانہ دلیل, کوئی کسی طرح کا حساب کتاب جوڑ کر, جو بہت ہی محنتیں کی ہیں ہمارے متکلمین نے, اس میں کوئی شک نہیں. وہ بیچارے مجبور ہو گئے تھے ایک دور میں کہ ارسطو کی منطق کی اتنی چھاپ پڑ گئی تھی, یونان کا فلسفہ جب آیا ہے اور حملہ آور ہوا ہے عالم اسلام پر, اور ارسطو کی منطق, وہ لاجک, وہ گویا کہ یوں سمجھی گئی کہ یہ تو مسلمات میں سے ہے, اس کو تو ہم توڑ ہی نہیں سکتے. اب ظاہر بات ہے کہ جب اتنا روب ہو جائے ذہنوں کے اوپر, تو پھر مجبور ہوئے جو اسلام کے خیر خواہ تھے, وفادار تھے, کہ اس منطق کی روح سے بھی اسلام کو صحیح ثابت کریں, ایمان کے لیے دلیل منطق سے لائیں, اس لیے کہ منطق کا روب پڑ چکا ہے ذہنوں کے اوپر. لہذا یہ علم کلام جو ہے اس کی تدوین ہوئی, اور بڑی محنتیں کی, بڑی خلوص اور اخلاص کے ساتھ, لیکن واقعہ یہ کہ اس کا حاصل کچھ نہیں. یہ تو پھر ایک مجدد وقت اٹھا ہے جس نے کہ منطق پر منطق سے حملہ کر کے منطق کو غلط ثابت کیا. یہ جو کام ہے اصل میں, اس ہتھیار کو اگر تم نے مان لیا تو ہتھیار تو توڑتا چلا جائے گا, اس ہتھیار کو توڑو. یہ کام ہے جو ابن تیمیہ نے کیا ہے رحمہ اللہ, الرد علی المنطقیین, منطقیین کا رد, تردید اس کی, لیکن انہوں نے منطق کی جو بھی فیلسیز تھیں, جو اس میں مغالطے مضمر تھے, ان سب کو منطقی کے ذریعے سے واشگاف کر کے اس کی نفی کی ہے. تب در حقیقت یہ ایک انسان مسلمانوں کے ہاں ایک اطمینان پیدا ہوا, ورنہ یہ کہ اس منطق کے ذریعے سے خدا کو منوانا, یہ تو بات بالکل پائے استدلالیاں چوبی بود اور پائے چوبی سخت بے تمکی بود. مولانا روم نے صحیح کہا کہ استدلال اور دلیل, اس کے ذریعے سے اللہ کو منوانا, یہ تو ایسے ہے کہ جیسے لکڑی کی ٹانگیں لگی ہوئی ہو کسی کو, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو واقعہ یہی ہے کہ قرآن کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں گے, دل کتنے واضح الفاظ, فذکر انما انت مذکر, یاد کرائیے آپ. جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ کوئی آپ کا دوست, کبھی اس نے کوئی رومال آپ کو دیا تھا, اب آپ کے ذہنوں سے نکل چکا, کبھی اس کی یاد آئی ہی نہیں, اب وہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل, اور سال ہر سال بیت گئے کہ کبھی ذہن ادھر منتقل ہوا ہی نہیں, اچانک کہیں ٹرنک آپ نے کھولا, اس میں سے وہ رومال نکل آیا, دیکھتے ہی وہ دوست آپ کو یاد آ جائے گا. نہ اس میں آپ کا ارادہ ہے, نہ اس میں کوئی آپ کی طرف سے کوئی ایفرٹ ہے, کانشس ایفرٹ اپنے دوست کو یاد کرنے کی. اور بصورت دیگر بڑا مشکل ہے, کوئی شخص دوسرا بھی یاد کرائے گا تو آپ کو کوئی واقعہ یاد کرائے گا, کسی اور حوالے سے اس کا ذکر کرے گا, تب وہ پورا کا پورا آپ کے ذہن میں آ جائے گا. یہ ہے تذکیر, یاد دہانی کرانا. اسی لیے قرآن مجید کا جو اصل فنکشن کیا ہے, فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیے. یہ تذکیر کا آلہ ہے، آلہ تذکیر ہے یہ. جہاں تک ایمان باللہ کا تعلق ہے اس کا فنکشن صرف یاد دہانی ہے، اور اسی کو وہاں فرما دیا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. اے نبی یاد دہانی کرائیے، آپ صرف یاد دہانی کرانے والے ہیں، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جس کے چاہے دل کے اندر ایمان کا انجیکشن دے دیں، آپ کا اختیار نہیں ہے. انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. یہ تو اندر کے حجابات ہی اٹھیں گے تبھی یہ ایمان لائیں گے، اندر سے ایمان برآمد ہوگا. اگر وہ حجابات اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں، وہ دل کا زنگ اس درجے کو پہنچ چکا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا دل یوں بند ہو جاتا ہے مٹھی کی طرح، اس کو قرآن کہتا ہے تبع اللہ علی قلوبہم، کہیں آتا تبع اللہ بکفرہم، ان کے اس کفر اور انکار کی پاداش میں اور ان کے ان بدعمالیوں کے سبب سے کلا بل ران علی قلوبہم، کہیں ان کے دلوں کے اوپر مہر ہو چکی ہے، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. سلاؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہی بات کانٹ نے کہی. فلسفہ جدیدہ میں کانٹ کا بہت اونچا مقام ہے. اس سے پہلے عیسائی علم کلام بھی کافی کچھ دنیا کے اندر پھلا پھولا ہے. علم کلام ہمارے ہاں جو آیا ہے اس کا یقیناً اس سے پہلے متقدم دنیا میں عیسائیوں کا علم کلام موجود تھا، لیکن کانٹ نے کتاب لکھی کریٹیک آف پیور ریزن، اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جتنی دلیلیں اہل منطق نے وجود باری تعالیٰ پر قائم کی ہیں سب غلط ہیں. سب کو اس نے سکروٹنائز کیا، کوئی بھی کھڑی نہیں رہ سکی اس سکروٹنی کے مقابلے میں، سب کی سب بودی ثابت ہوئی. وہ جو مولانا روم نے کہا کہ پائے چوبی سخت بے تمکی بود، پائے استدلالیاں چوبی بود، یہ استدلال کے ذریعے سے خدا کا منوانا جو ہے یہ بڑا ہی ایک یعنی غیر محکم معاملہ ہے، بہت ہی چوبی اس کے پاؤں ہیں، یہ تو ختم ہو جانے والے ہیں، ان کے اندر مقاومت کا مادہ موجود نہیں ہے. تو وہی معاملہ جو ہے کانٹ نے ثابت کیا، کسی دلیل سے کسی منطقی دلیل سے اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. اور علامہ اقبال نے بھی اپنے لیکچر کا آغاز یہیں سے کیا ہے، انہوں نے تسلیم کیا کانٹ کی جو بھی اس کا جو نتیجہ اس نے اخذ کیا ہے اپنی پوری بحث کے بعد کریٹیک آف پیور ریزن میں، اس نے علامہ اقبال نے یہاں سے شروع کیا، کانٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ ٹیلیولوجیکل اور کاسمولوجیکل اور آنٹولوجیکل، یہ شدید اصطلاحات ہیں فلسفے کی، جتنی دلیلیں قائم کی گئی ہیں ذات باری تعالیٰ پر وہ ان میں سے کوئی بھی اتنی قوی اور مضبوط نہیں ہے کہ وہ ان الحدید بالحدید یفلح کے مصداق، لوہا لوہے سے کاٹا جاتا ہے کہ یہ جتنی بھی منطقی دلیلیں ہیں منطق ہی کی دلیلوں سے یہ ختم ہو جاتا ہے. اب سوال کیا ہے پھر، اللہ کے اوپر ایمان کا مادہ کیا ہے؟ وہ میں نے عرض کر دیا، قرآن کا اور اس فلسفے کا، دونوں کا یہاں آ کر امتزاج ہے. ایک معاملے میں بالکل یہ بات متفق ہے، آگے چلتی ہے دلیل، وہ میں انشاءاللہ تعالی شاید اگلے اپنی تقریر میں بیان کروں. اللہ کو مان لینے کے بعد سے استدلال کی ایک بنیاد وجود میں آ جاتی ہے، اس کے بعد ایمان بالآخرہ ایمان بالرسالت کے لیے دلائل وغیرہ جو ہے وہ آئیں گے. لیکن جہاں تک پہلا جو نقطہ ہے ایمان کا، ایمان باللہ اس کا تعلق ہے، اس میں کوئی منطقی دلیل کسی درجے میں بھی مفید اور کارگر نہیں ہے، بلکہ یہ تو آیات ہیں، نشانیاں ہیں. ان نشانیوں سے یاد آ جائے تو آ جائے گا، اگر نہیں آ رہا تو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. یعنی رین اتنا ہے، غلاف اتنے سخت چڑھ چکے ہیں کہ اب ان کا ہٹنا ممکن نہیں رہا ہے، تو کوئی اور طریقہ موجود نہیں ہے ایمان باللہ کسی کے دل میں داخل کر دینے کا. اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اسلوب کے ضمن میں، یہ جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی ذکر کیا تھا اپنے کتابچے کا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کی ایک چھوٹی سی عبارت آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. قرآن دو الفاظ استعمال کرتا ہے، تذکر تدبر. کہیں تو کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کہیں فرماتا ہے فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ گئے تدبر نہیں کرتے؟ پچھلی مرتبہ میں نے آیت آپ کو سنائی تھی کہ یہ کتاب جو ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہاں دونوں الفاظ جمع کر دیے گئے، تذکر اور تدبر. اور کہیں آپ کو صرف تذکر کا لفظ ملے گا، ذکر، تذکرہ، ذکرہ، تذکیر. قرآن مجید کے ذریعے سے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فذکر انما انت مذکر، یہ جمعے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا. بعض حضرات کو اشکال ہو جاتا ہے کہ تم کہتے تو ہو، مانتے تو ہو کہ حضور کے معمولات میں تھا کہ یہ دو صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے، سورت العلیٰ اور سورت الغاشیہ، لیکن تمہارے اپنے ہاں اس کا التزام نہیں ہے. اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو آیات اس روز اس بیان میں آئی ہوں اگر انہیں کی تلاوت ہو تو اس کا ایک کیف اور اس کی تاثیر جو ہے فوری طور پر وہ قلب کے اوپر وارد ہو. اور یہ مقصد جو ہے میرے نزدیک اتنا عزیز ہے، اتنا یہ مفید بات ہے کہ اس کے لیے، ورنہ یہ کہ گہے گئے گاہ گاہ یہ صورت جو ہے یہ پڑھی جاتی ہیں یہاں، ان دونوں میں قدر مشترک یہی ہے کہ لفظ تذکیر جو ہے ذکر فذکر ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشا، یہ سورۃ الاعلیٰ میں، اے نبی آپ تذکیر کرائیے اور جن لوگوں کے دل میں بھی کوئی رمق بھی ہے اللہ کے خوف اور خشوع اور خضوع کی، انابت اللہ کی کوئی رمق بھی ہے، ان کو سب یاد آتا چلا جائے گا. یعنی جن کے اوپر وہ بدعمالیوں کا وہ غلاف اتنا دبیز نہیں ہو گیا ہے کہ بالکل انہوں نے ان کے دل کو بند کر کے رکھ دیا ہو، وہ لوگ جو ہے آپ کی تذکیر سے فائدہ اٹھائیں گے. فذکر ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشا ویتجنبها الاشقى، وہ لوگ کے جو انتہائی شقی ہو چکے ہیں، جن کے دلوں کے اوپر یہ مہر لگ چکی ہے یا غلاف جو ہے بہت ہی گہرے ہو چکے ہیں، وہ اجتناب کریں گے تو ان کے لیے تو زبردستی آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا. یہ سورۃ الاعلیٰ میں ہے اور سورۃ الغاشیہ میں وہی الفاظ جو میں نے آپ کو سنائے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اب قرآن مجید ایک اور آیت جو میں نے آج ابتدا میں تلاوت کی تھی، یہ سورہ حامیم السجدہ کی بھی، یہ بھی لاسٹ بٹ ون آیت ہے، سورہ شورا سے متصلا قبل ہے یہ حامیم السجدہ. سورہ فصلت بھی بعض جو قرآنی نسخے عرب ممالک کے چھپے ہوئے ہیں ان میں آپ کو اس کا نام ملے گا سورہ فصلت، اس میں جو ایک آیت آخری سے پہلے ہے وہ یہ ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات آفاق میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی، اپنی جانوں کے اندر بھی، یہاں تک کہ یہ بات بالکل روشن ہو جائے گی. یتبین لہم، یہ بات ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گی کہ یقیناً اللہ کی ذات حق ہے، انہ الحق. یہ ذات باری تعالیٰ پر ایمان کے لیے، اب یہاں پر آیت کا لفظ جو آیا، ایک تو ہم نے پڑھا آیات قرآنیہ، قرآن کی آیات، ایک آیات آفاقیہ، یہ جو میں نے آٹھ آیات گنوائی ایک آیت میں جمع ہوئی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم يعقلون. ان کو ہم کہیں گے آیات آفاقیہ. ایک ہے آیات ہمارے اپنے اندر، وفی انفسہم، یہ کون سی آیات ہے؟ یہ وہ ہے جن کا میں ذکر کر چکا ہوں، وہی جو ہمارے اندر دلوں کے اندر وہ روح ربانی جو ہمارے اندر موجود ہے، یہ ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. تمہارے اپنے اندر وہ آیات موجود ہیں تو کیا تم غور نہیں کرتے، سوچ بچار نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو؟ میں نے حضرت بیدل کا ایک شعر جو مجھے بہت ہی پسند ہے اور اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر آپ کو سنایا ہے، وہ اندر کی دنیا جو ہے اس کے بارے میں، ستمست گر ہوا ست کشد کے بے سیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی در دل کشا بچمن درا. یہ کتنی ستم کی بات ہے کہ تم سیر چمن کو جاتے ہو، وہاں پہ پھول کھلے ہوئے ہیں، سبزہ ہے، خوبصورتی کے مظاہر ہیں، سب اس کو دیکھنے تو جاتے ہو اور تمہیں کبھی یہ گمان نہیں ہوتا تمہارے اپنے اندر ایک بہت بڑا چمنستان ہے. تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی در دل کشا بچمن درا. اپنے دل کی کھڑکی کبھی کھولو، دل کے دروازے کو کبھی کھولو اور اس کے اندر کبھی جھانکو، تمہیں نظر آئے گا کہ وہاں جو کچھ ہے اللہ کا رکھ، وہاں کیا ہے؟ وہاں تو وہ روح ربانی ہے، وہاں تو وہ ہے کہ جس سے بڑی حقیقت اور کوئی نہیں، وہاں تو وہ شے ہے کہ جس کی بنا پر ہم مسجود ملائک بنے ہیں. تو ستمست گر حوست کشد کہ بے سیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی در دل کشا بچمندرا. اب یہ تین آیات ہو گئی، آیات آفاقی، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اقبال نے وہی انداز جو اختیار کیا, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اب یہ الفاظ کیوں آئے ہیں یہاں پر, یہ بھی نوٹ کر لیجئے. یہ چار نشانیاں جو ان آیات میں بیان کی گئی ہیں, یہ عربوں کے ہمیشہ سامنے رہنے والی چیزیں تھیں. یہ جب سفر کرتے تھے تو رات کو سفر کرتے تھے تاریکی کے اندر, کیونکہ ٹھنڈ ہوتی تھی, دن کے اندر تو وہ تمازت جلا دینے والی, جھلسا دینے والی. اب سفر کر رہے ہیں, آسمان پر ستارے ہیں, ان کی روشنی ہے, اور سفر ہوتے تھے, یہ حجاز کا جغرافیہ جس کو معلوم ہے, پہاڑوں کی وادیوں میں, ایک پہاڑ ادھر ہے ایک پہاڑ ادھر ہے, درمیان میں سے گزر رہے ہیں, اور اونٹ ان کے سفر کا رفیق ہے, وہی ان کا دمساز ہے, وہی ان کا ہر وقت کا ساتھی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. تو یہ تو چار چیزیں وہ ہوئی جو ان کے ہر وقت کے مشاہدے کی تھی, باقی تو یہ کائنات کا ذرہ ذرہ. وہ جو شیخ سعدی نے کہا ہے کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار, ہر ورق دفتر استد معرفت کردگار. اللہ کی معرفت کا تو دفتر ہے ہر پتا, ان درختوں کے پتوں میں سے ایک ایک پتا جو ہے معرفت خدا بندی کا دفتر ہے. کھول آنکھ, آنکھ کھولو دیکھو تو صحیح, کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ. ایک یہ ہے آیات آفاقیہ, ایک آیات انفسیہ جو ہمارے اپنے اندر ہے, ایک آیات قرآنیہ. لفظ وہی مشترک ہے تینوں میں. اب وہ الفاظ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں, یہ قرآن مجید کے حقوق نامی جو میرا کتابچہ ہے اس میں تذکر اور تدبر کی بحث ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں. آیات قرآنی, آیات آفاقی اور آیات انفسی میں تفکر و تعقل کے نتیجے میں انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک تو ان تینوں میں گہری ہم آہنگی پائی جاتی ہے, ان تینوں کے اندر کامل توافق ہے, ہم آہنگی ہے, اور دوسرے یہ سب کامل توافق کے ساتھ بعض ایسے حقائق کی جانب رہنمائی کرتی ہیں جن کی شہادت خود اس کی اپنی فطرت میں مضمر ہے. اس طرح اس کے اپنے باطن کی مخفی شہادت اجاگر ہو کر اس کے شعور کے پردوں پر جلوہ فگن ہوتی ہے, اور حقیقت نفس الامری کا علم جس کا دوسرا نام ایمان ہے اس کے شعور میں بالکل اس طرح ابھرتا ہے جیسے کسی تحریک سے کی بنا پر کوئی پرانی بھولی بسری یاد انسان کی یادداشت کے ذخیرے کی گہرائیوں سے ابھر کر افق شعور پر طلوع ہوتی ہے. ایک بات جو پہلے معلوم تھی اب آپ کے حافظے میں کہیں گہری چلی گئی, کوئی چیز آپ نے دیکھی جس کی کوئی ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ, اچانک اس کو دیکھ کر کوئی بات آپ کو یاد آ گئی. اسی طرح آیات قرآنی, آیات قرآنیاں انہی آیات آفاقیہ کی طرف اشارے کر رہی ہیں, ان کے مضمر حقائق کو اجاگر کرنے کے لیے, ادھر متوجہ کرنے کے لیے. اس جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے ہلکا حجاب جو ہے وہ عدم توجہ ہی کا ہے, لگے ہوئے اپنے معاملات میں, اپنے مسائل میں, اپنے پیٹ کے دھندے میں, اپنے روٹین میں, اس میں کبھی سوچنے کا موقع ہی نہیں آیا. قرآن آیات قرآنیاں کیا کرتی ہیں, توجہ متوجہ کرنے کی کوشش. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اب یہ متوجہ کرنے کا کس قدر مؤثر اسلوب ہے, کیا یہ دیکھتے نہیں اس اونٹ کو کہ جس کیسے اس کو بنایا گیا, کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے اسے بلند کیا گیا, کیا یہ دیکھتے نہیں ان پہاڑوں کو کیسے جما دیا گیا, کیا یہ دیکھتے نہیں زمین کو کیسے اسے حیات بخش بنا دیا گیا اور اس کو پھیلا دیا گیا, بچھا دیا گیا, مہادہ بنا دیا گیا, گود ماں کی گود کے معنی. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو دیکھ کر کچھ توجہ دلا کر آیات قرآنی, آیات آفاقی اور آیات انفسی میں تفکر و تعقل کے نتیجے میں انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک تو ان تینوں میں گہری ہم آہنگی پائی جاتی ہے, اور دوسرے یہ سب کامل توافق کے ساتھ بعض ایسے حقائق کی جانب رہنمائی کرتی ہیں جن کی شہادت خود اس کی اپنی فطرت میں مضمر ہے. اس طرح اس کے اپنے باطن کی مخفی شہادت اجاگر ہو کر اس کے شعور کے پردوں پر جلوہ فگن ہوتی ہے, اور حقیقت نفس الامری کا علم جس کا دوسرا نام ایمان ہے اس کے شعور میں بالکل اس طرح ابھرتا ہے جیسے کسی تحریک کی بنا پر کوئی پرانی بھولی بسری بات انسان کی یادداشت کے ذخیرے کی گہرائیوں سے ابھر کر افق شعور پر طلوع ہوتی ہے. اسی عمل یعنی فینومینن کا نام قرآنی اصطلاح میں تذکر ہے, یاد دہانی. افلا تذکرون, کیا یہ تذکر نہیں کرتے, فذکر انما انت مذکر, یاد دلائیے نبی, آپ کا کام تو یاد دلانا ہے, آپ کی ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں. کبھی کہا جاتا تذکرہ, کلا انہا تذکرہ, یہ تو صرف تذکرہ ہے, یاد دہانی ہے. تبصرۃ و ذکرہ لکل عبد منیب, تبصرہ کہتے ہیں دکھانا,
تبصرہ کرنا ایک چیز ہے کہ آپ اردو میں مستعمل ہے، فلا تبصرہ کر رہا ہے، کوئی چیز آپ نے بھی دیکھی اس نے بھی دیکھی لیکن اس کے کچھ مخفی پہلو ایسے ہیں جو آپ کی نگاہ میں نہیں آئے، تبصرہ اس کا نام ہے کہ وہ بھی اجاگر کر کے آپ کو دکھا دیا جائے۔ تو تبصرتاً و ذکرا لکل عبد منیب، یہ سب کچھ جو قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے، آیات قرآنیہ میں، آیات آفاقیہ اور آیات انفسیہ کا جو ذکر آ رہا ہے، یہ سب کس لیے ہے؟ تبصرتاً و ذکرا لکل عبد منیب۔ تو یہ ہے اصل میں قرآن کا پہلا کام، کہ یہ عدم توجہی کے پردے اٹھا کر اندر سے اس یادداشت کو ابھارنے کی کوشش۔ جو آیات میں نے آج سورہ بقرہ کی پڑھی تھی، ذرا ان کے بارے میں چند باتیں اور عرض کر دوں۔ اس کا جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے، جس صاحب تعقل و تفکر شخص نے آیات آفاقیہ، آیات قرآنیہ، آیات انفسیہ کے حوالے سے اللہ کو پہچان لیا، اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اب اللہ کی محبت اس کے وجود میں سب سے زیادہ مؤثر ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ ساری محبتیں ختم ہو جائیں گی، اولاد سے بھی محبت رہے گی، والدین سے بھی رہنی چاہیے، اپنے گھر سے، وطن سے، قوم سے سب سے محبت ہے، کسی محبت کی نفی قرآن نے نہیں کی، لیکن اشد حبا للہ، توحید کا جو منطقی تقاضا ہے، جو شخص اس مقام تک پہنچ گیا اس کا اب لازمی ظہور یہ ہوگا کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ کی ذات کے ساتھ مرتکز ہو جائے۔ اگر یہ ہے تو معرفت حقیقی درجے میں حاصل ہوئی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو ایک سراب ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک روایت ہے، ایک موروثی عقیدہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور اس میں اب اس کے مقابلے میں بتایا گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے مد مقابل قرار دے دیتے ہیں کچھ ہستیوں کو یا کچھ اور تصورات کو، اور پھر ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ یہ ہے در حقیقت انسان کی گمراہی اور اس کے فساد کی اصل جڑ، اور اس کا سبب کیا ہے؟ اگلی دو آیتوں میں دو طبقات میں انسانوں کو تقسیم کیا گیا، استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، ہمیشہ معاشرے میں آپ کو دو طبقات ملیں گے، ایک متبع جن کا اتباع کیا جاتا ہے، جن کے پیچھے چلتے ہیں، جن کی پیروی کی جاتی ہے، اور ایک متبعین جو پیروی کرنے والے ہیں، پیچھے چلنے والے ہیں۔ یہ دو طبقے ہمیشہ ہر معاشرے میں موجود ہیں، اگرچہ یہ ضرور ہے کہ ابتدائی دور میں، ماضی میں، وہ متبعین جو تھے جن کا اتباع کیا جاتا تھا، وہ ہوتے تھے اپنی قوت، جسمانی قوت کی بنیاد پر یا جتھے داری کی بنیاد پر، کسی کا جتھا زیادہ ہے، کسی کے پاس جو ہاتھ زیادہ ہیں، بازو زیادہ ہیں، اور اس نے کسی علاقے کے اوپر اپنی بالادستی قائم کر لی ہے۔ تو یہ ایرسٹوکریسی کا وہ زمانہ کہ جہاں جاگیرداری تھی اور جہاں جاگیرداری کے اوپر بادشاہت تھی، تو وہ طبقہ بن گیا تھا متبعین کا، جن کی کہ پیروی کی جاتی تھی، عوام الناس کو وہ سو طرح کے مغالطوں میں مبتلا کر کے، غلط نظریات تراش کر، غلط عقیدے میدان میں پھیلا کر، اس طریقے سے گم کر دیتے تھے کہ حقیقت سے وہ ہمیشہ محجوب رہے، اور وہ پیروی کرتے رہتے تھے اپنے بڑوں کی۔ جیسے کہ کہا گیا ایک غالباً حدیث نبوی کے الفاظ ہیں کہ الناس علی دین ملوکہم، یہ پچھلے دور کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں ہی کے دین پر رہتے ہیں، جو ان کا وہ طبقہ ہے، حاکم طبقہ، جو ان کے اوپر سربراہی جو ہے، جس کو حاصل ہے، بالادستی حاصل ہے، انہی کی تہذیب، انہی کا تمدن، انہی کی ویلیوز، انہی کی اقدار، انہی کے انداز جو ہے وہ عوام جو ہے اختیار کر لیتے تھے، الناس علی دین ملوکہم، لہذا جو عقیدے انہوں نے پھیلا دیے، جو بھی آفیشل ورژنز ہیں ان کے ہاں عقیدے کے، وہ ہیں عوام کے ذہنوں میں پھیلتے چلے گئے۔ اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ قیامت میں جا کر یہ جھگڑیں گے، یہ کہیں گے جو متبعین تھے کہ تمہاری وجہ سے ہم ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، اور تمہارا راستہ جو ہے ہم نے اختیار کیا، تم نے ہمیں دھوکے میں ڈالا، تم ہمیں غلط راستوں کی طرف لے جاتے رہے، اور وہ برات کریں گے، استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، وہ برات کریں گے، نہیں نہیں ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، تم اپنے افعال کے خود ذمہ دار ہو۔ آج کے دور میں یہ طبقہ جو ہے ذرا مختلف ہے، ہم اپنے ملک کے اندر اگر دیکھیں گے تب تو ہمارے ہاں تو گڑبڑ ہے، ابھی وہ پرانا بھی سسٹم چلا آ رہا ہے، اور جدید دنیا کا پورا معاملہ ہمارے ہاں ابھی نہیں آیا، ہمارے ہاں وہ سرداری کا نظام بھی ہے، جاگیرداری کا نظام بھی ہے، یہ تو وہ پرانے دور کا طبقہ ہے متبعین اور متبعین کا، کہ وہ جو پرانی ویلیو تھی جس کا جتھا ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس سیاسی قوت ہے، وہی ہے کہ جس کی پیروی کی جا رہی ہے، جن کے پیچھے عوام چلے جا رہے ہیں. لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ جدید جو چیزیں ہیں ان کا بھی عکس ہمارے ہاں آ چکا ہے، لیکن اس جدید دنیا کا اصل نظام کیا ہے، اصل متبعین کون ہیں؟ جن کے پاس فلسفہ ہے، جن کے پاس نظریہ ہے، جن کے پاس افکار ہیں، خیالات ہیں، یہ ہے کہ جو اس وقت سب سے آگے ہیں بڑھ کر چلنے والے، جن کی پیروی ہوتی ہے جن کے پیچھے چلا جاتا ہے. لہذا دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے رقبے میں تو وہ نظام ہے جسے آپ کہیں گے کہ وہ نظریاتی حکومت ہے، نظریے کی بنیاد پر. مارکسزم ایک نظریہ تھا، اس نظریے کی بنیاد پر پارٹی بنی، اس نظریے کی بنیاد پر انقلاب آیا، اس نظریے کی بنیاد پر حکومت قائم ہے، اس نظریے کا پرچار ہے جو ہو رہا ہے. یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے نظریاتی ہے. آج کے دور میں اصل شے جو ہے جس میں طاقت ہے، بعد میں یہ ہے کہ بہرحال ایٹم بم بھی ان کے پاس ہے، ایٹم بم طاقت ہے، لیکن یہ کہ اصل شے جو ہے آج انسان جہاں پہنچ چکا ہے، یہ یعنی تبدیلی جو ہے حالات میں واقع ہو چکی ہے کہ اصل شے جو ہے، جو مسلم ہے کم سے کم، جسے تسلیم کیا جاتا ہے، وہ نظریے اور فکر اور خیالات کی طاقت ہے، باقی چیزیں جو ہے اس کے پیچھے چلنے والی ہیں. لیکن ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ جس نظریے والے کے ہاتھ میں کہیں طاقت آ جاتی ہے، وہ پھر دوسرے نظریے کو کہیں قریب نہیں پھٹکنے دیتا. تمام ذرائع ابلاغ کو لے کر، تمام جتنی بھی قوتیں اس کے پاس ہیں، ان کو وہ پرپیچویٹ کرنے کے لیے اس معاشرے کے اندر وہی نظریہ پروان چڑھے، وہی نظریہ جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں اترتا چلا جائے، کسی اور نظریے کی انہیں ہوا نہ لگنے پائے، تو جو بھی ان کو سیاسی قوت حاصل ہو جاتی ہے اس کے بنا پر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اور نظریہ جو ہے وہ ذہنوں کے اندر جڑے نہ جما لے. یہ تقسیم آج بھی موجود ہے جس کا قرآن مجید میں یہ نقشہ کھینچا گیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، بلکہ عظیم انسانیت، انسانوں کی عظیم ترین تعداد تو ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہے جو اللہ کے مد مقابل کسی شے کو قرار دے کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں جو کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اب اس میں نوٹ کیجئے، اس دور میں علامہ اقبال نے ان چیزوں کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے. مثلاً وطن پرستی خود ایک نظریہ ہے، وطن پرستی ایک نظریہ ہے، اور یہ معبود بن جاتا ہے وطن. اس وطن پرستی کی جو عبادت کی جاتی ہے وہی ہے نیشنل اینتھم. اس نیشنل اینتھم کے وقت کھڑے ہو جانا چاہیے، قنوت، کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ عبادت کے اہم مظاہر میں سے ہے، اور آپ کے ہاں یہ لازم ہے. جہاں بھی قومی ترانہ جو ہے وہ بجایا جا رہا ہو، وہاں پہ آپ کا کھڑا ہونا لازم ہو جائے گا. یہ قنوت ہے جو اس کے لیے ہو رہا ہے. اسی مذہب وطن پرستی جو ہے، اس کی ایک علامت ہے قومی جھنڈا، اور اس کی جو سلامی ہے، یہ سب علامتیں ہیں. جس طریقے سے کہ نماز جو ہے ایک علامت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کھڑے ہو گئے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور اس نماز کا اہم ترین جز ہے یہ کھڑے ہونا، قانتین اور قنوت جو ہے، وہ دعائے قنوت جو کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام دعائے قنوت ہے. تو یہ بات جان لیجئے کہ اس کو واقعتاً اس دور میں جس طریقے سے کہ علامہ اقبال نے واضح کیا ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور. یہ تہذیب کی تبدیلی ہے، پہلے لات اور عزا اور منات کے سنم ہوتے تھے، آج تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور. اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اور نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی بھی خاک میں اس بت کو ملا دے. تو وطن معبود بنتا ہے، وطن محبت کا مرکز بنا دیا جاتا ہے. جائے ہند، اب یہ نعرہ جو ہے کس کا ہے؟ یہ در حقیقت بالمقابل ہے اس نعرے کے، اللہ اکبر، یہ ہے نعرہ اسلام کا. باقی کسی شے کا جائے، کسی شے کا نعرہ جو ہے وہ در حقیقت وہ اللہ اکبر کے مقابلے میں آنے والی شے. تو یہ باتیں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ معبود صرف پتھر کی وہ مورتیاں نہیں تھیں، معبود تصورات بھی ہوتے ہیں، معبود تخیلات بھی ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں. تو آج جو ہے شرک کی در حقیقت یہ شکلیں دنیا میں رائج ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اہل ایمان کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. اس کے بعد نقشہ کھینچا گیا ہے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور کاش کے دیکھ پائیں یہ ظالم، یہ مشرک، یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنی محبت کا برکت بنا لینے والے، جبکہ وہ دیکھیں گے عذاب کو اپنی آنکھوں سے اور یہ بات ان پر واضح ہو جائے گی کہ قوت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جبکہ اعلان برات کریں گے، اظہار برات کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی، جن کے نقش قدم پر لوگ چل رہے تھے، جن کے دیے ہوئے نعروں کو لوگوں نے حفظ جان بنایا تھا، جن کے دیے ہوئے پھیلائے ہوئے نظریات کے اوپر لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی، وہ لوگ جو ہیں وہ اعلان برات کریں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، ان سے کہ جنہوں نے پیروی کی تھی، وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ دونوں کے دونوں گروہ جو ہیں عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے اور وہ سارے تعلقات آپس میں جو ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اس روز وہ متبعین کہیں گے، پیچھے چلنے والے، اپنے بڑوں کو بڑا مان کر، اب وہ چاہے ان کے روحانی پیشوا ہوں، سیاسی پیشوا ہوں، نظریات میں ان کے مقتدا اور پیشوا ہوں، جن جن کے پیچھے وہ چلے تھے، اپنے عقل سے اور اپنے ہوش سے کام نہیں لیا تھا، وہ کہیں گے قال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے، کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹنے کا امکان ہو، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم بھی پھر ان سے اسی طرح اظہار برات کریں اور لا تعلقی کا اعلان کریں جیسے کہ آج یہ ہم سے اظہار برات اور لا تعلقی کر رہے ہیں۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال حسرت کی شکل میں انہیں دکھا دے گا، کاش ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی، کاش کہ ہم ان کے دیے ہوئے نعروں کے پیچھے ہم نہ لگ گئے ہوتے، انہوں نے جو مغالطے پھیلا دیے تھے ہم نے انہیں اپنی حرز جان نہ بنا دیا ہوتا، اس وقت حسرت نظر آئیں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور پھر وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، دنیا میں لوٹ کر آنے کا تو کوئی امکان ہی نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اس وقت آنکھیں کھولو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، آیات آفاقیہ کا مشاہدہ کرو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، آیات انفسیہ کا مشاہدہ کرو، آیات قرآنیہ جو ہیں یہ ہے وہ کیٹالیٹک ایجنٹ جو تمہارے اس عمل تعقل و تفکر کو، یہ اس کو ایک صحیح رخ پر ڈالیں گی، اور ان کے نتیجے میں معرفت رب سے اپنے اذہان اور قلوب کو منور کرو، اور اللہ کی محبت جو ہے وہی تمہارے اندر سب سے زیادہ شدید ترین ہو جائے۔ یہ ہے وقت کے جس میں صحیح راہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔